الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك والحكم من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وقال في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الذي وجب على نفسه ان يرزق كل ذي هواه. وقال: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وهو رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين. وجعل السعي والعمل بنيان السعادة والفلاح واساس النجاح والسلام. وقال: ليس للانسان الا ما سعى. وبعد عباده الصالحين في براثة الارض: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ولقب الامة الاسلامية بخير امة ليأمر الناس بالبر وينهوا عن المنكر. والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الرسل وخاتم الانبياء اوزق الاسود والاحمر والعرب والعجم بوثاق الاخوة الايمانية وجعلهم ملة واحدة. وكانوا مختلفين غير مستانسين فضرب المساكين ذو المتربة من العرب ساد قد قيصر وسطرى من تعليماته العليا. الذي لم يدفعه تحريف مال وترغيب جاه عن مقامه الكريم ولم يصرف تخفيف الجبابرة وترهيبهم عن صراطه المستقيم. والذي آثر الفقر والفاقة والأثر والجلاء على أن يترك الدعوة إلى الله ذي المجد والعلا واختار المسكنة على الغناء وعبد ربه حتى يأتيه اليقين ودعا دائما: اللهم احشرنا مسكينا وامتنا مسكينا واحشرنا يوم القيامة في زمرة المساكين. وعلى آله الأبرار الداعين إلى الرشد والهداية وقتلوا في سبيل الله وجب علينا اقتداؤهم. وأصحابه الأخيار نجوم الهدى نور العالمين ضياؤهم. برادران ملت، میری تمنا تو یہ تھی کہ گزشتہ سال کے بعد اس منصب کی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو جاؤں جس پر آج آپ مجھے فائز دیکھ رہے ہیں. لیکن مجلس اتحاد المسلمین پر آنے والی آزمائشوں کے آثار گزشتہ ماہ کی تازہ سے ظاہر ہونے لگے تھے. میری انتہائی کمزوری ہوتی اگر مصائب و آلام کے اس طوفان میں سستی کا چپو کسی اور بھائی کے حوالے کر دیتا. ایک جذبے نے مجھے ایک مرتبہ پھر مجلس کی صدارت قبول کرنے پر آمادہ کیا. ورنہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک رضاکار تصور کرتا رہا ہوں اور رضاکار ہی کی حیثیت میں رہنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں. میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے کشمکش کے اس پورے دور میں مجھے اپنے اعتماد سے محروم نہیں فرمایا. اور میری دعا ہے کہ خدا مجھے توفیق و طاقت عطا کرے اور میں ہمیشہ آپ کے اعتماد کے قابل ثابت ہو سکوں. خدا کے فضل کے بعد ماضی میں بھی میری توقعات آپ کے تعاون اور اشتراک عمل سے وابستہ تھی اور مستقبل میں بھی آپ کے تعاون ہی کو اپنا سب سے بڑا سہارا سپرد کرتا ہوں. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو تاریخ عالم میں اپنی نظیر نہیں رکھتا. یوں تو دنیا کبھی حق و باطل اور طاقتور و کمزور کی کشمکش سے خالی نہیں رہی، لیکن زمانے موجودہ میں اس کا مظاہرہ جس شام سے ہو رہا ہے وہ بے مثل ہے. 15 مہینے کے اندر جو گزشتہ اجتماع سے آج تک گزرے، ہم نے کتنی ہی آزاد سلطنتوں کو غلامی زنجیروں میں گرفتار ہوتا ہوا دیکھا. پولینڈ، فن لینڈ، ناروے، ڈنمارک، بیلجیم، ہالینڈ، لگزمبرگ، فرانس اور یونان ایک ایک کر کے ختم ہو چکے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ اور کن کن ملکوں کی باری آئے گی. اسلامی ممالک نے بڑی ہوشیاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن آج ہم عراق و شام کو بھی میدان کارزار میں زور آزما دیکھ رہے ہیں. ہندوستان سے جنگ قریب تر ہوتی جا رہی ہے اور مشرق کی طرف دن بدن خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. اگر اس تمام ظلمت جور و تظلم میں کوئی چیز باعث مسرت ہے تو وہ سلطنت حبشہ کی فتح اور اس کے محروم شہنشاہ کا ایک مرتبہ پھر اپنی مملکت میں پہنچ جانا ہے. وہ جنگ بھی ہندوستان تک نہیں پہنچی، لیکن اس کے اثرات سے ہندوستان متاثر نظر آ رہا ہے. 11 جملہ 7 صوبہ جات میں قانون 1935 عیسوی کا معطل ہو جانا، کانگریس کی عجیب و غریب ستیہ گرہ، مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان، جس سیاسی تعطل کو دور کرنے کے لیے بظاہر کسی پارٹی سے تعلق نہ رکھنے والے لیڈروں کی کوششیں اور سب سے آخر میں حکومت ہند اور حکومت برطانیہ کے مواد ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ ان پر تفصیلی بحث کی جائے, کیونکہ ہندوستان کی سیاست کا پر حیدرآباد کی انتہائی کوشش کے باوجود حیدرآباد پر کسی نہ کسی طرح ضرور مترتب ہوتا ہے, لیکن ہمیں مؤثرات سے زیادہ اثرات سے بحث کرنی ہے. اس لیے میں آپ کو متمنی ہوں کہ میرے آئندہ خیالات کو سنتے وقت آپ اس بین الاقوامی اور ہندوستانی ماحول کو پیش نظر رکھیں, اور خصوصاً یہ نظریہ آپ کے پیش نظر رہے کہ طاقتور اقوام کی باہمی قسمت عموماً محروم اور کمزور اقوام پر ایک عالم انتظار و تعطل جاری کر دیا کرتی ہے. اگر ہندوستان بھی انتظار کرو اور دیکھتے رہو پر عمل کر رہا ہے اور اس کی سیاسی قسمت اور اس کی سیاسی کشمکش ایک حالت تعطل سے گزر رہی ہے تو کوئی مقام تعجب نہیں. سیاسی اداروں کی زندگی میں ایسے اثرات دارہا آ جاتے ہیں, اس وقت ان کا سب سے با کمال لڑنا اور مر جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. حضرات, اس کے باوجود کہ ہندوستان میں ایک عام سیاسی تعطل چھایا ہوا ہے اور خود حیدرآباد نے اپنی مستقبل کی ساری تجاویز کو جنگ کی وجہ سے معطل کر دیا ہے اور ہندوستان کا ہر ادارہ انتظار کرو اور دیکھو کے عالم میں ہے, مجلس اتحاد المسلمین معطل اور خاموش نہیں رہی. مجلس کے گزشتہ سال کی اہم خصوصیتیں تین ہیں, ایک اس کا دستور جدید, دوسری اس کی یادداشت مورخ 26 جمادی الثانی 1359 ہجری, تیسری اس کی قرارداد تبدیلی وزراء مورخ 27 شوال 1359 ہجری. مجلس کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں, اس کے حدود عمل کی وسعت, اس کی شاخوں کی کثرت اور سارے مسلمانان دکن کی بلا اختلاف اس کے ساتھ وابستگی نے اس کے سابقہ دستور کو ناکافی بنا دیا تھا, اور ضرورت تھی کہ اس کا دستور زمانے کی رفتار کے مطابق اور ترقی یافتہ سیاسی اداروں کے دوش بدوش تیار کیا جائے. دستور کی اس ترمیم نے ملک کے ہر گوشے کو مرکز سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ وابستہ کر دیا. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اب کوئی شخص مملکتی مجلس شورا کا رکن محض اس بنا پر نہیں ہو سکتا کہ وہ وجاہت و امارت یا علم و فضیلت کے اعتبار سے معاشرے میں کوئی خاص مقام رکھتا ہے. اب اس کے انتخاب کا معیار اس کی خدمات قومی اور مسلم عوام کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اب مجلس کی تکتال میں کھوٹے سکوں کا چلن ناممکن ہو جائے گا, اور صرف وہی لوگ کامیاب ہو سکیں گے جن کے قلوب اخلاص و صداقت سے معمور, جن کی نگاہیں بے باک اور جن کے اعمال ناقابل قریب ہوں, جو نہ ترغیب سے متزلزل ہوتے ہوں اور نہ ترہیب سے لرزہ برانداز, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی یہ خوبیاں مسلم عوام کے ترازو انتخاب میں کھل کر پوری اتر چکی ہوں. مجھے امید ہے کہ کارکنان اتحاد المسلمین اپنے اس جدید دستور کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کا تجربہ دن بدن ان کو اس دستور سے قریب کر کرتا جائے گا. مجلس کی یادداشت مورخ 36 جمادی الثانی 1359 ہجری نے آپ سب کی عملی تائید حاصل کر لی ہے. آپ کی ابتدائی اور ضلعی شاہوں نے نہ صرف اپنی اپنی قرار دادوں کے ذریعے بلکہ گزشتہ رمضان کے جمعۃ الوداع میں یوم حیدرآباد منا کر اس پر مقبولیت عامہ کی مہر ثبت کر دی. میں خوش ہوں کہ اس کی تائید تمام اقدائے ہند کے مسلمانوں نے اپنی اپنی جگہ یوم حیدرآباد منا کر کی, اور اس کے بعد اہم اجزاء سے ملک کی دوسری قوموں کے زعما نے بھی اتفاق کیا. میں اس یادداشت کی تفسیر اور تشریح اپنی متعدد طویل اور کثیر تقریروں میں کر چکا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ اس پر کسی اضافے کی ضرورت ہے نہ گنجائش. تاہم آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس کے چند اہم اجزاء کو یہاں دہرا دینا کافی تصور کرتا ہوں. اس کا سب سے پہلا جز یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اس عالم آشوب جنگ میں حکومت برطانیہ کی زیادہ سے زیادہ امداد اور بڑی سے بڑی دیانت کو حیدرآباد کا فرض تصور کرتی ہے. اس نے نہ صرف اس وقت تک امداد میں پورا پورا حصہ لیا بلکہ آئندہ بھی ہر ممکنہ کوشش اور اعانت کے لیے تیار ہے, اور اسی کما حق بہو امداد کے لیے اس کی کی شدید ضرورت محسوس کرتی ہے کہ حیدرآباد اپنی حربی طاقتوں کو ممکنہ ترقی دے، افواج کی تعداد میں اضافہ کرے اور آلات حرب کی تیاری کے عظیم الشان کارخانے قائم کرے، اور ہو سکے تو اپنی حریف برطانوی قوم کو دوسری تمام قوموں اور ملکوں کی امداد و اعانت سے مستغنی کر دے۔ اتحادیہ کا دوسرا اہم جز حکومت حیدرآباد سے یہ مطالبہ ہے کہ اب جبکہ حکومت برطانیہ نے ہندوستان سے صاف اور غیر مبہم الفاظ میں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جنگ ختم ہوتے ہی ان اس کو قانون ویسٹ منسٹر کے مطابق مقبوضاتی مرتبہ دیا جائے گا، جس کے معنی مسٹر ایمری وزیر ہند اور مسٹر چرچل وزیر اعظم برطانیہ کے الفاظ میں دنیا کی سب سے زیادہ مکمل آزادی ہے، تو حکومت حیدرآباد کو چاہیے کہ وہ حکومت برطانیہ سے اس بات کا بھی قبل وعدہ حاصل کرے کہ ہندوستان کو مقبوضاتی مرتبہ ملتے ہی حیدرآباد کی وہ اگلی حالت خوف پر آئے گی جو ہندوستان میں سلطنت برطانیہ کے قائم ہونے سے قبل اس کو حاصل تھی۔ لیکن ان دونوں مطالبات کا یہ منشا قتل نہیں ہے کہ ہم حکومت برطانیہ کے ساتھ حیدرآباد کے تعلقات کو نظر انداز کر رہے ہیں، جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کی آزادی مکمل ہو وہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی پلیٹفارم پر ہمیں برطانیہ کی دوستی کو ترجیح دینا چاہیے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان کو مقبوضاتی مرتبہ ملنے کے بعد ہمارے سارے معاہدات قابل تجدید ہو جائیں گے اور ہم کو حق پیدا ہو جائے گا کہ دوسری ہمسایہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دیرینہ حریف سلطنت برطانیہ سے بھی جدید مگر زیادہ مستحکم اور زیادہ پائیدار معاہدہ سے مرتب ترتیب دیں۔ یہ مطالبہ ہر نگاہ حقیقت شناخت کے نزدیک ایسے معقول اور واضح ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے اور نہ جن پر مجلس کو اسے بتائے کسی یہ مطالبات ہر نگاہ حقیقت شناخت کے نزدیک ایسے معقول اور واجبی ہیں جن سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ جن پر مجلس کو دولت عین میں سے کسی کے نزدیک معطوف ہونا چاہیے، لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں جب کہ حریت و آزادی کاملہ کے پرندہ ہم مطالبے قابل استحکام سمجھے جا رہے ہیں اور جب کہ تنہا حکومت برطانیہ دنیا کی دو عظیم شان طاقتوں سے دوسری چھوٹی چھوٹی اقوام کی آزادی اور احترام معاہدات کی خاطر پر سر پیکار ہے، ہمارے مطالبے پسندیدگی کا وہ مقام نہ حاصل کر سکے جن کے وہ مستحق تھے، بلکہ اس کے برعکس ان مطالبات کی وجہ سے مجلس آج ابتلاء آزمائش نظر آ رہی ہے۔ مسٹر ایمری وزیر ہند کی حالیہ تقریر کا وہ مختصر حصہ جس میں ہندوستانی ریاستوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کے کامل احترام کا ذکر کیا گیا ہے ہمارے لیے ایک حد تک قابل اطمینان ہے، لیکن کیا حکومت برطانیہ جو اپنے دیرینہ دشمنوں کو مطمئن کرنے کی انتہائی کوشش کر رہی ہے ہمارا یہ مطالبہ ناجائز قرار دے گی کہ وہ اپنی دیرینہ دوستوں کو صاف اور غیر مبہم الفاظ میں ان کے مستقبل کی طرف سے بے فکر کر دے؟ میں ایک مرتبہ پھر حکومت حیدرآباد کی توجہ مجلس کی اس یادداشت کی جانب مبذول کرواتے ہوئے یقین کرتا ہوں کہ ہماری یہ آواز صدا و صحرا نہ ثابت ہوگی۔ زمانہ جس سرعت کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے اس کا تقاضا تھا کہ ہماری اس یادداشت پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی، حکومت سرکار علی کے جواب میں بھی کہ حکومت ان امور کی طرف پہلے سے متوجہ ہے ہم کو ایک حد تک مطمئن کیا تھا، لیکن زمانہ گزرتا گیا اور مجلس یہ سمجھنے پر مجبور ہوئی کہ موجودہ مجلس سے گزارا ملک کے قلب و دماغ کی دیکھ یاد کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتی۔ دوسری طرف مجلس کو یہ دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے عام قاعدے کے خلاف ہمارے وزارتی عہدے قید مدت سے بالکل آزاد ہیں، کونسل کی اکثر نشستیں ایسی ہیں جن میں ختم مدت کے باوجود سال ہا سال سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کونسل بڑی حد تک عہد حاضر کے تازہ تقریر اٹھانا اور صحیح عملی جذبات سے محروم ہے۔ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین نے بتاریخ 27 شوال 1361 ہجری ایک قرارداد کے ذریعے بندگان جلالت الملک سے معروضہ کیا کہ جن وزراء کی مدت ختم ہو چکی ہو ان کو توسیع مرحمت نہ فرمائی جائے اور ان کی جگہ ملک کے ایسے قابل فرزندوں کو خدمت کا موقع عطا فرمایا جائے جو نئی امنگوں اور نئے جذبات خدمت کے ساتھ تھا وفاداری مالک و ملک کے زیور سے آراز نہ ہو۔ ہماری یہ قرارداد ایک اصولی مطالبہ ہے اور بلا لحاظ مذہب و ملت ملک کے ہر ایک فرزند کے دل کی آواز، جس کا ایک ثبوت بعض ہندو زعما کا وہ بیان ہے جو اس قرارداد کی تائید میں شائع ہوا اور جس سے معلوم ہوا کہ ملک کے دو بڑے فرقوں کے درمیان کسی اور مسئلے میں کوئی اختلاف ہو تو ہو، لیکن اس مسئلے میں ملک کا ہر ایک فرقہ بلکہ ہر ایک فرد متفق الگ ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے صاف تازہ اور واضح دلائل کی موجودگی میں ہمارے مطالبات کو حکومت کے سب سے اعلیٰ ادارے کی اصلاح تنظیم کے مبارک جذبے کی بجائے بعض اشخاص کی مخالفت پر محمل کیا جاتا ہے، حالانکہ قومی زندگی میں اشخاص کی ذات کا سوال کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ زمانے کی اس قدر ترقی اور علم و فضل کی اتنی وسعت کے باوجود ہم مسائل کو ان کے حقیقی رنگ میں جانچنے کے عادی نہیں بنے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مجلس آج نہ صرف غلط فہمیوں کا شکار ہے بلکہ اس کے خلاف ایسے محاذ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کو کوئی وسیع النظر کہیں خواہ ملک اچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ مجلس کے جو نظریے اور اعمال گزشتہ 3 سال سے کسی اعتراض کے قابل نہ تھے، آج ان کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانان وطن کے اس مرکز امید اور مظہر اقتدار کو اس سے بدنام کرنے کی قابل نفرت کوشش کی جا رہی ہے جو مسلمانان وطن کی تقدیر مستقبل کا ضامن اور باہر دنیاوی سہارا ہے۔ مجلس کے عزائم اور صدر مجلس کی نیت پر ایسے غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کا سایہ بھی مجلس کے کسی رکن کے ذہن پر نہیں پڑ سکتا۔ جس مجلس نے حکومت حیدرآباد کے خلاف عائد کردہ الزامات کی تردید میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کی، آج اسی مجلس کے زبان و قلم پر سب سے زیادہ پابندیاں عائد ہیں۔ ملک کے وہ اخبارات جو رائے عامہ کی طاقتوں کا اندازہ کرتے ہوئے آج سے قبل مجلس کے خلاف دینے میں تعامل کرتے تھے، آج ان کی دریدہ دہانی ملک کے لاکھوں مسلمانوں میں بے چینی و اضطراب پیدا کر رہی ہے۔ فرمان مبارک مورخ 19 ربیع الاول 1307 ہجری کی واضح ہدایات کے باوجود ان سے کوئی نوٹس نہیں دیا جاتا، لیکن کوئی اخبار مجلس کی تائید میں انتہائی احتیاط کے ساتھ قلم اٹھاتا ہے تو یا تو وہ بند کر دیا جاتا ہے یا اس کی زبان پر سختی سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے مجلس کے خلاف تو ہر قسم کے غلط اور بے بنیاد بیانات موجود ہیں، لیکن مجلس کی تائید میں کوئی مواد نظر نہیں آتا۔ ہندو مہاتما کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹر مونجے جیسے انتہائی کرپ کو نہ صرف کھڑے ہونے بلکہ آزادی کے ساتھ بولنے کی اجازت ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین بیرون حیدرآباد کے سنجیدہ مفکرین سے بھی استفادہ نہیں کرتے۔ میں اس کو ملک کی انتہائی بدبختی اور ارباب حکومت کی غیر معال اندیشی کے سوا اور کیا قرار دے سکتا ہوں۔ حکومت کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مسلمانان ملک کے جذبات کا صحیح اندازہ کرے، دوست کو دشمن سے ممیز کر کے دیکھے، اور ان مسلمانوں کے احساسات کا احترام کرے جو تاریخ کے ہر دور میں سلطنت کی بقا کے واحد ضامن رہے ہیں اور جن پر ماضی سے زیادہ مستقبل کی تعمیر کا انحصار ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کے دل سے اپنے اعتماد کو اس جملے کو پھر سنیے، حکومت کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مسلمانان ملک کے جذبات کا صحیح اندازہ کرے، دوست کو دشمن سے ممیز کر کے دیکھے، اور ان مسلمانوں کے احساسات کا احترام کرے جو تاریخ کے ہر دور میں سلطنت کی بقا کے باعث ضامن رہے ہیں اور جن پر ماضی سے زیادہ مستقبل کی تعمیر کا انحصار ہے۔ انہیں یاد رکھنا کہ مجھے اپنے اعتماد کو حیدرآباد کی کنہ آپ کو کامیاب نہیں تصور کر سکتی اگر ان ساری زیادتیوں پر ہماری موجودہ خاموشی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف ذات اقدس جلالت الملک ہے۔ حضرات، گزشتہ دور کی قابل افسوس باتوں میں سے ایک ہماری صفوں کا بعض ان ساتھیوں سے خالی ہو جانا ہے جو برسوں ہمارے شریک کار رہے۔ ہمیشہ ہم نے ان کے اشتراک عمل کو احترامن اپنے لیے ضروری سمجھا، ان کی گزشتہ خفگی کے بعد بھی خواہ اس کے اسباب کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہم نے سعی و کوشش کا کوئی گوشہ خالی نہ چھوڑا کہ ان کو پھر اپنے مقام پر رکھ، لیکن ہم کو سخت افسوس ہے اور رہے گا کہ ہماری سفاؤں کو زینت بخش محفل نہیں پا رہے ہیں۔ جائندہ بھی یہی کوشش رہے گی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں، اور میری دعا ہے کہ خدا اس نازک وقت میں ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف رہبری فرمائے، آپ کو صداقت پر ثابت قدم رکھے اور ہمارے ہر بیم اور رجا کو صرف اپنی بارگاہ سے وابستہ کر دے۔ گزشتہ 4 سال میں ہندو مسلم مفاہمت کا مسئلہ ملک کی توجہات کا سب سے اہم مرکز رہا ہے۔ اخبارات کے صفحات پر اس چیز پر بہت کچھ لکھا گیا، خصوصاً آج کل وہ اور بھی زیادہ قابل توجہ بن گیا ہے۔ آپ سب اس سے واقف ہیں کہ مفاہمت ارتفاع نزاعات کو کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو دکن میں کسی دوسری قوم سے کبھی کوئی نزاع نہیں رہی۔ مسلمان اس حصہ ملک میں مسلسل اور بلا فصل 600 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ اس پورے زمانے حکومت میں انہوں نے رواداری اور حسن سلوک کے ناقابل انکار نمونے پیش کیے، جن سے تاریخ کے صفحات معمور ہیں اور جن کی شہادت دوسری اقوام کی موجودہ معاشی حالت اور مذہبی آزادی پیش کر رہی ہے۔ ہندوستان کی گزشتہ سیاسی کشمکش نے چند زہریلے جراثیم حیدرآباد میں بھی پیدا کیے، اور یہی شکایات اور نزاعات کی ابتدا تھی۔ معصوم پبلک کو ان جراثیم سے مسموم کیا گیا، اور چند اشخاص کی بے جا تمناؤں کو پرامن عوام کی صدائے دل ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور یہیں سے مفاہمت کی ضرورت پیدا ہوئی۔ مسلمان اس نظام راست فریق نہیں تھے، لیکن اس سے بالواسطہ مترتب ہونے والے اثرات کے خیال سے انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کا خیر مقدم کیا۔ شکایات کو کشادہ پیشانی کے ساتھ سنا اور ان کو رفع کرنے کی مناسب تجویزیں سوچیں، مگر ناممکن تھا کہ وہ ایسی طرز حکومت کو حیدرآباد کے لیے قبول کر لیں جو اعلیٰ حضرت کے غیر محدود اختیارات شاہی کو نمائندگان ملک پر منتقل کرنے کا باعث ثابت ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مفاہمت کی گفتگو ٹوٹی۔ اگر آج بھی ہمارے ہندو بھائی اپنے غلط اور ناقابل قبول مطالبے سے غیر مبہم اور صاف طور پر دستبردار ہو کر گفتگو مفاہمت کی کڑی کو اسی مقام سے پھر جوڑنے کے لیے تیار ہیں جہاں سے وہ ٹوٹی تھی، تو وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کی طرح آمادہ و تیار پائیں گے۔ مسلمان کا مطلق ہمیشہ اگر صلح خواہی نہ رہا ہے، اور اس قوم سے بڑھ کر کون سی قوم صلح جو ہو سکتی ہے جس کو الصلح و خیر کی تعلیم دی گئی ہو۔ اگر آپ یہاں تک تمہارا جائزہ تھا تو کئی باتیں سنیے تھے صاحب۔ البات ملک و ملت کا ایک حق نہ وہ حقیقت کو بدل سکتی ہے نہ حق سے ہٹ سکتی ہے۔ اس کی اسی حقیقت شناسی اور حق پجوہی نے اس کو گزشتہ کامیاب کیا، اور آئندہ بھی وہ کامیابی کا یقین، کیونکہ اس نے ہر قلم سرکی طرف رہبری کے لیے خدا قدوس سے عاجزانہ التجاؤں کے ساتھ اٹھایا ہے، اور آئندہ بھی ہر منزل میں اس کو اپنے خدا سے توفیق تدبر و فکر صحیح کا یقین ہے۔ اس لیے نہ وہ مایوس ہے نہ خوف زدہ۔ اگر خدا کی ہدایت و رہنمائی اس کے شامل حال رہی اور آپ کے تعاون اور اتحاد میں کوئی فرق نہ آیا، تو اس کی آنے والی منزلیں گزشتہ منزلوں سے زیادہ کٹھن ثابت نہ ہوں گی۔ سیاسی اجتماعی اداروں کی زندگی کا وہی دور سب سے زیادہ صبر آزما ہوتا ہے جبکہ غلطیاں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہوں، اپنوں کو غیر بنایا جا رہا ہو، اس طرح پر گاڑیوں کے طوفان اٹھ رہے ہوں، آشیانے کو آگ لگ رہی ہو اور وہی پتے ہوا دے رہے ہوں جن پر تکیہ کیا گیا تھا۔ یہی وقت آپ کے شعور و فہم کی آزمائش کا ہے۔ اگر اس وقت آپ نے حق و باطل میں تمیز کر لی، کھوٹے کو کھڑے پہ پہچان لیا، دوست کو دشمن سے ممل، تو پھر آپ کے راستے میں دنیا کی کوئی طاقت روڑا نہیں کر سکتی۔ زیادہ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو برف و تارا سے زیادہ سخت خدا کا وہ عذاب ہے جو قوموں پر محرومی فکر صحیح کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ یاد رکھو برف و تارا سے زیادہ سخت محرومی فکر صحیح کی صورت میں نازل ہوتا ہے، خدا ہم کو اس عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بات سب سے زیادہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کوئی قوم زندگی کے اہم مراحل میں اپنی بنیادوں کے استحکام کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے سب سے زیادہ کام کی باتیں سنا رہا ہوں۔ جو چیزیں مجھے کہنی تھی ان کو کہہ کر گزر گیا، جو باتیں کرنے کی ہیں وہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ اب جو چیزیں میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ کے کرنے کی ہیں،
اور انہیں کی طرف آپ کو متوجہ ہونا چاہیے. زندگی کے اہم مراحل میں اپنی بنیادوں کے استحکام کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. ہر زیادہ قوموں کی تعمیر کے لیے چند مراحل چاہتا ہے اور ان میں اگر کوئی قدم اٹھایا بھی گیا تو وہ استوار اور مضبوط نہیں ہو سکتا. خود مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے جو ان کی انقلابی تبدیلیاں جن کو دیکھ کر دنیا انگشت پسند رہ گئی چند خصوصیات کی سرمایہ دار تھی. ان میں سب سے پہلی چیز اپنی حیات اجتماعی کے مقاصد و منشا کی نسبت مسلمانوں کا وہ صحیح تصوروں کی بان تھا. ان میں سب سے پہلی چیز اپنی حیات اجتماعی کے مقاصد و منشا کی نسبت مسلمانوں کا وہ صحیح تصور انسان تھا جو قرآن نے ان میں پیدا کر دیا. انسان کا تصور انسان ہی اس کے عمل کی اصل بنیاد ہے. وہ بلندی تخیل اور رفعت تصور جو قرآن نے مسلمان کو عطا کیا اس کی ذلتوں کو عزت سے اور محکومیتوں کو حکومت سے بدلنے کا باعث ہوا. قرآنی تعلیمات کے سوا اور کون سی چیز تھی جس نے ایک بدوی کو تاج مسلم اور سخت کپڑا کا مستحق بنا دیا ہو؟ مجلس اتحاد المسلمین ہر اس سیاست کو جو قرآن کے منبع فیض سے سیراب نہیں ہے شراب سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی. مجلس اتحاد المسلمین ہر اس سیاست کو جو قرآن کے منبع فیض سے سیراب نہیں ہے شراب سے زیادہ حیثیت نہیں دیتی. بھائی تو بھی تنظیمی مطالعہ کے بعد تھی اس نے جو دستور اپنے لیے مرتب کیا وجود کی اقتصام بے اقتحاد اللہ کرا دی. تو خاری کے جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. زمانے نے ممکن ہے راستوں میں کچھ تبدیلی کر دی ہو لیکن منزل اگر پرانی منزل نہیں ہے تو وہ ذلت و خاری کے جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے منتخب کردہ حاضر اور اس مجلس کی ہے میں ارکان مجلس عاملہ سے خود و خصوصاً متوجہ ہوں. ارکان مجلس شورا سے ان کے بعد صدر صاحبان اضلاع سے متوجہ ہوں. ارکان مجلس عاملہ اضلاع سے اور مبلغین مجلس اتحاد المسلمین سے یہ سب میری طرف متوجہ ہیں اس لیے کہ اب وہ بات سن رہے ہیں کہ جو ان کے عمل کی کسوٹی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے منتخب کردہ حاضر اور اس مجلس کے صدر کی حیثیت میں آپ سب ارکان مجلس اتحاد المسلمین پر عموماً اور ارکان عاملہ و شورا مملکتی مجلس صدر صاحبان اضلاع و عہدیداران مجالس ضلع و ابتدائی اور مبلغین مجلس اتحاد المسلمین پر خصوصاً رکنیت مجلس کی شرط اولین کے طور پر یہ پابندی عائد کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک عمل کی نیت سے اور معنی و مطلب کو سمجھ کر قرآن مجید کی کم از کم 3 آیتیں روز تلاوت کیا کرے. میں پھر ان جملے کو پڑھ رہا ہوں. حیثیت آپ کے خادم کے رکنیت مجلس کی شرط اولین کے طور پر یہ پابندی عائد کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک عمل کی نیت سے اور معنی و مطلب کو سمجھ کر قرآن مجید کی کم از کم 3 آیتیں روز تلاوت کیا کرے اور اس پر نہ صرف اپنے خدا کو گواہ ٹھہرائے بلکہ ماہواری سفتہ رپورٹ میں جو مملکت کی مسجد کو روانہ کیا جاتا ہے سب صداقت دل اطلاع دے کہ وہ کس حد تک اس پر قطع لگ رہا ہے. میری اس حال پر مداخلت نے ثابت کیا ہے اور ان شاء اللہ بہت جلد آپ پر ثابت ہوگا کہ قرآن کس طرح آپ پر فلاح و صلاح انفرادی و اجتماعی کے نئے دروازے کھولتا ہے. قرآن اور اس کے قانون سے استفادہ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہماری ہر شاخ کا فرض ہونا چاہیے کہ آبادی کی کسی مسجد میں کسی پڑھے لکھے مسلمان کے ذریعے قرآن اور اس کا کوئی مسترد پیغام سنانے کا انتظام کرے. میری اور مملکت کی مجلس کی تنقیدوں میں آئندہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس شرط کی کس حد تک تکمیل کی جا رہی ہے. میں اس سلسلے میں ان مسائل کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا جو مولوی عبد الرحیم صاحب آئے سرکار والی کی طرف سے ان کے تفصیلی رسالے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. کیا سنشت ہے امور مذہبی سے میری یہ خواہش پیدا ہوگی کہ وہ تمام ائمہ مساجد پر نماز فجر یا مغرب کے بعد ان رسالوں کو ستن مصلیوں کو پڑھ کر سنانا حتماً لازمی قرار دے دے. حضرات, میدان سیاست میں ہماری سست خرامی کا سب سے بڑا سبب ہماری تعلیمی سستی ہے. جن کو خدا نے مواقع دیے ہیں انہوں نے ملک میں تعلیمی ترقیوں سے فائدہ اٹھا کر اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ تو کی, لیکن یہ توجہ بھی ناکافی ہے. میں جس چیز کا سب سے زیادہ ضروری تصور کرتا ہوں اور جس کے بغیر صحیح شعور ادا ہوتا ہوا نہیں پاتا, ان کی عام خواندگی ہے. میں پیدا کیا تھا, لیکن مدنی زندگی کے سب سے پہلے یہاں تک پر میں حضرت نے اگر کسی چیز کی طرف سے توجہ فرمائی تو مسلمانوں کی تعلیم کی. قدر کے تعلیم یافتہ قیدیوں پر زیر نفس کی بجائے ان بچوں کی تعلیم پر دیا عائد کر دینا تدبر و فراست نبوی کا ایک ناقابل انکار ثبوت ہے. کیا لکھا تھا کہ حاملین کتاب الہی سے تلاوت و تفہم رہ جائیں. اسی لیے طلب علم ہر مسلم عورت اور مرد کا فریضہ قرار دیا گیا, اور اسی لیے عرب کے بسنے والوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر چین میں بھی علم کی کوئی بات ملتی ہو تو وہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کی ہمیشہ منحوس رکھا. ان کی کسی مسجد کا تصور مکتا تھا جب تک اس کے ایک گوشے میں مدرسے یا مکتب موجود نہ ہو. اپنی تعلیم کے لیے صرف اپنی بے تعلیمی کو بڑھا لیا ہے, بلکہ تعلیم یافتگان کے لیے بھی بنیادی مذہبی تعلیم کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رکھا. اگر مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک مستحکم سیاسی مقام حاصل کرنا ہے تو وہ صرف عظیم شان دستوں کے انعقاد اور قراردادوں کی منظوری سے نہیں حاصل ہو سکتا. کارکنان مجلس کو قوم کی تعلیمی ترقی کی طرف جلد اور بلا تاخیر متوجہ ہونا پڑے گا. ہم اس موقع پر صدر انجمن اسلامیہ کی متعلق زمینہ کی بات یہ بنائے نہیں رکھ سکتے, لیکن اپنی شاخوں کے لیے یہ ضروری قرار دیتے ہیں. جلد اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہو جائیں. جہاں سرکاری مدارس قائم ہیں وہاں کارکنوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو ہر اپنے ماتا جی میں گھوم کر قابل تعلیم عمر رکھنے والے لڑکوں کو مدارس سرکاری میں داخل کرے. دو, اگر ان لڑکوں کی تعلیم میں علیہ کی معاشی قابلیتیں ہاری ہوں تو آج ان طلبہ کو جائے کہ تعلیمی دلانے, مدرسوں کی فیس معاف کروانے اور ہر سال وسیع کتب مہیا کرنے کا معقول انتظام کرے. تین, جہاں سرکاری مدارس قائم ہو اور صدر انجمن اسلامیہ کے مدرسے قائم ہو وہاں مجلس کے کارکن اپنی انفرادی حیثیت میں ان مدرسوں کی مدد کریں اور ان کو مسلمانوں کی تنقید بنائیں. چار, جہاں سرے سے کوئی مدرسہ قائم نہ ہو وہاں کی مساجد میں ایسے چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کیے جائیں جو مسلم بچوں کو قرآن شریف پڑھنے اور اردو نوشت و خوان کے قابل بنا سکے. حضرات, آج اس خطبے کے ذریعے میں جس تیسری تعمیری چیز کی طرح مسلمانوں کو متوجہ اور اپنی شاخوں کو آگے عمل کرنا چاہتا ہوں وہ مسلمانوں کا معاشی نظام ہے. دو سال ہوئے کہ مجلس نے مسلمانوں کے مختلف معاشی طبقوں میں سے باشندوں کو اپنی پہلی توجہ کے لیے منتخب کیا تھا اور اپنے سرمایہ محفوظ سے 8,000 کی عرض کر کے ایک دکان بھی قائم کیا تھا کہ جن باشندوں نے اپنے باشندوں نے اپنے بازار لگا کر اپنے پیشے کو کشی کر لی ہے ان کے لیے کیا جائے. مجھے تو مانا میں عموماً اور ذمہ دار اور سارے مجلس میں خصوصاً غریب مسلم باشندوں کا بنایا ہوا کپڑا استعمال کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. اس جذبے کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. جس کے دو فائدے یقینی ہیں, ایک تو مسلم باشندوں اور دوسرے شہری مسلمانوں کی زندگی میں سادگی اور شکایت جاری. ہاں صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. شہری مسلمان, میں دن بدن یہ دیکھ رہا ہوں کہ کفایت جاری اور سادگی تو الگ چیز ہے, آج کل زیادہ سے زیادہ بننے اور زیادہ سے زیادہ سنورنے کا آدی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جب تک یہ جذبہ اس کے اندر موجود ہے اور جب تک یہ اپنے آپ کو نکھارنے اور سنارنے کی تمنا اس کے اندر کام کر رہی ہے وہ کام کا اچھا سپاہی کسی وقت بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو پھٹا ہوا اور ٹوٹا ہوا پہننے کی اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سادہ بنانے کی ضرورت ہے. جو کچھ ہوا ہے بنیاد کی حیثیت سے قابل اطمینان چاہے ہو, لیکن جو رپورٹیں مملکتی مجلس سے مقبول ہو رہی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مخلوق نگر کار آمد کرتے کی مصیبتیں ابھی دور نہیں ہیں. ضرورت ہے کہ اس کے لیے ایک مرکم کوشش کا آغاز کیا جائے. گزشتہ سال مملکتی مجلس کی پروگرام بنانے والی کمیٹی نے جو سوال بند کی مساعد معاشی مساعد میں قابل عمل اسکیم جلد سے جلد مملکتی مجلس کے سامنے پیش کرے اس کمیشن کا کام صرف آخر لوگ کی حقیقت کے بعد تجاری پیش کرنا نہ ہوگا بلکہ وہ شہری و دیہاتی مسلم آبادی کی عام مسلوں کی حالی اور ان کے اخبار اور اس کے دور ہونے کرنے کی تجاویز کو بھی غور کرے گا. اس سلسلے میں ہر ضلع کے مرکز پر ایک ویسی ہی دکان کا قائم ہونا ضروری ہے جیسی مملکتی مجلس نے قائم کی تاکہ اس ضلع کی مصنوعات کی نکاسی کی طرف سے یہاں کے سننا بے فکر ہو جائے. ایسی چھوٹی چھوٹی دکانیں مشترک سرمایہ اور امداد کاہنی کے اصول پر بڑی آسانی سے قائم کی جا سکتی ہے. مجلس کو یہ سب کرے گی لیکن یہ امر سرکار والی کی توجہ کے قابل ہے کہ مسلمان جو اپنی معاشی خوشحالی کی وجہ سے ملک بارے مسلوں کی حال سکتا بنتے جا رہے ہیں ان کو کس طرح سنبھالا جائے. صرف باشندوں کی حالت سنبھالنے کے لیے جائے مناسب نہ ہوگا کہ فی الحال اضلاع گلبرگہ رائے چور اور مسودی کی جیسے چھوٹے چھوٹے کارخانے قائم کیے جائیں. صنعتی حیثیت سے گزشتہ کئی سال میں جو ترقی کی وہ قابل ستائش ضرور ہے لیکن ابھی قابل اطمینان نہیں ہے. معاشی کام کے سلسلے میں مجلس کو یہ بات ہرگز نظر انداز نہ کرنی چاہیے کہ شہروں میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مختلف حیثیتوں سے مزدوری کرتا ہے اور ہم نے ابھی تک اس مزدور پیشہ طبقے کی تنظیم کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. ضرورت ہے کہ ہماری خصوصاً مجالس سے ضلع اقدام کی طرف متوجہ ہوں, ان کی مشکلات کو رفع کریں اور ان کے لیے سہولتیں مہیا کریں. اگر اس سلسلے میں ان کو غیر مسلموں کی خدمت کا بھی موقع ملے تو اس کو بخوشی انجام دینا چاہیے کیونکہ یہ غریب اور مظلوم طبقات چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اللہ کی قابل امداد مخلوق ہیں. مزدوری پیشہ طبقہ اپنے میں کارخانہ جات اور ریلوے کے مزدوروں کے علاوہ گاڑی بانوں موٹر وانوں اور تعمیرات کے مزدوروں کو بھی شامل تصور کرتا ہے. کارکنان مجلس کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا اپنی زمین کا مالک انہی قوموں کو بناتا ہے جو اخلاقی حیثیت سے خلافت الہیہ کے بوجھ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. قرآن نے کس طرح تاکید کے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. جو قوم اخلاقی حیثیت سے پست ہو جاتی ہے اس کو دوسری قوموں پر سیاسی حیثیت سے برتری حاصل کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ عہد حاضر کی عام سیاست کے بخلاف ہماری سیاست کا دار و مدار قرآن کی مقدس تعلیمات کے وابستہ ہوتا ہے. میں اخلاقی حیثیت سے لگی سے اتحاد المسلمین کے ہر کارکن کو ایک نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں. اخلاق و صداقت, علم و عفو, خوش معاملگی اور راست بازی. مغرب کے ہر کارکن کی نماز خصوصیت ہونا چاہیے. مسلمانوں کو حیثیت خاص اخلاق کے بلند معیار پر لانے کے لیے دیہی ربوں میں مغرب کی شاخوں کو چاہیے کہ بلکہ مشکلات کے کام کو اپنے پروگرام کا اصلی جز بنائیں. شہری علاقوں میں تعلیم کی زیادتی کے ساتھ ساتھ یہ حدیث عادت ہٹتی جا رہی ہے لیکن وہاں بھی اس کو ایک خاص مہم کی حیثیت سے جاری رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہاں میں ایک دو لفظ آپ کے سامنے بیان کر دوں, میں نے یہ چیز بہت سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کی لیکن اہمیت کے اعتبار سے میں اس کو سب سے زیادہ بلند سمجھتا ہوں. کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک تکلیف گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر صرف پابند باندھے ایک چادر سانجھے پر ڈالے, گھوڑے کے منہ میں لگام کی بجائے رسی دیے, ہاتھ میں نیزہ لیے, جب ترک شہنشاہ ایران کے دربار میں پہنچ جاتا تھا اور اپنے نیزے کو اس کے ترین قالینوں کے اندر چبھو کر اس میں اپنے گھوڑے کی بات کہلا کر اس کے تخت کے عین بازو والی کرسی پر بیٹھ جاتا تھا اور اس پر بادشاہ کی اور اس کے دربار کی سفت و جبروت کا کوئی اثر نہ کرتا تھا. اور جب وہ گفتگو کرتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ جرم سے خدا کے پیغام کو منوانے اور کلمۃ اللہ کو ایران میں اولیا کرنے کے لیے آیا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ یہ جرم اس کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹی کی ٹوکری دیتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ تمہارے حق میں صرف یہ ہے اور مسلمانوں کا تقریب اس مٹی کی ٹوکری کو ایران کی زمین کے حاصل ہونے کی اشارت سمجھ کر ثابت ہو جاتا تھا. مسلمانوں, یہ مسلمانوں کی وہ اخلاقی برتری تھی کہ جس نے اقوام عالم کے دلوں کو دہلا دیا تھا. ہمت سے ان کا پیچھے ہٹ کر یا منہ کے مقام پر مورچہ بندی کرنا, لیکن ہمت کے رسول کیے ہوئے ذریعے کو واجب کر دینا اور وہاں کی محبوب قوموں پر اپنے عدل و انصاف کے دروازوں کو کھول دینا, یہ ایسی عظیم شان نکالے ہیں جن کی مزید دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی. مسلمان کی یہی اخلاقی برتری تھی جو ان کا بہترین دشمن مسلمان پر بھروسہ کرتا تھا, مسلمان کی عزت کرتا تھا مسلمان کی غلامی کو اپنی آزادی پر ترجیح دیتا. اور آج اگر ہم اپنی سیاسی کشمکش میں اپنے آپ کو پیچھے پا رہے ہیں تو کیا ہم دوسروں کی طرح سستیوں کے بعد اپنی کوتا دامنیوں کا جائزہ ملیں گے؟ کیا ہم صرف دوسروں کی طرح سستی کا گلا کریں گے اور اپنی کوتا دامنی کو نظر نہ کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اپنے قلب و دماغ کا جائزہ لیجیے کہ آپ فی الحقیقت دنیا میں ہم وہ کھیانوں کی ہیں کہ جن کی سیاست چاہے 1300 برس پہلے جا کر اپنا ڈانڈا ملاتی ہے وہ سب سے پہلے ان شرائط کی تکلیف کا تحقیق کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئے جو شرائط عہد نبوی کے لگاتار شرائط ہوتے بے نمازی خدا کی بارگاہ میں مقبول اس لیے دنیا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا. چند روز کی زندگی اس کو چاہے اس وقت دے لے لیکن قوم کی خدمت کا تاج اس کے سر پر نہیں کر سکتا. قرآن کو دور کبھی نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے نہ دوسروں کی اصلاح کا عزم کر سکتا ہے. اسی لیے میرے نزدیک رضاکاری کی پہلی شرط ورزشیں جسمانی اور تین آیات نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے نہ دوسروں کی اصلاح کا عزم کر سکتا ہے. اسی لیے میرے نزدیک رضاکاری کی پہلی شرط ورزشیں جسمانی اور تین آیات قرآن شرط ہے. جو ان شرائط کو پورا نہ کرے اس کو مجمع عام میں اکثر مدار لگا دینا سزا دے اور اس طرح رضاکار میں جذبہ عمل پیدا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ میری آہوں نے گزشتہ 15 سال میں لوہے کو اتنا تھکا دیا ہے جو ہر میرے کا مستحق ہو گیا ہے اور اگر اب بھی وہ تھکنے کو تیار نہیں تو میری آہ کا قصور ہے. مجھے تھوڑا اور اپنے قلب میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. چونکہ سوزش آہ پر یقین رکھتا ہوں اس لیے کفش آہن پر یقین رکھتا ہوں. چونکہ کفش آہن پر یقین رکھتا ہوں اس لیے اب حکم دیتا ہوں جو میں ڈال لگا ایک پورا لگے اس کو
قریب قریب ہر قیاسر میں
میرے پیش کردہ تین بنیادی اور تعمیری کاموں میں سے جس کو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے اپنا نام پیش کریں۔ میں بقول خاص اپنی کشت دیرا سے نام میں بقول خاص اپنی کشت دیرا سے نا امید نہیں ہوں، حوادث عالم کے ابر کچھ میں بقول خاص اپنی کشت دیرا سے نا امید نہیں ہوں، حوادث عالم کے ابر اس پر برس رہے ہیں اور اس کی بہت تھوڑی قدر دکھائی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی طرفے کی ایک خطرہ پھر دنیا کو حیران کر دے گی۔ دعا فرمائیے کہ خدا ہم کو اپنی ہر منزل میں اپنی ہدایت اور رہنمائی کو برابر کرے، ہم سے وہی کام لے جو اس کے علم میں ملت اسلامیہ کے لیے مفید ہے، اور اس کام سے محفوظ رکھے جو ملت اسلامیہ کی حیات اجتماعی کے لیے مضر ہے۔ میرے نزدیک حیات انفرادی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، اب جب کہ میں نے اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کر دیے، میں دو تین ایسی تحریکیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کو میں ہی پیش کر سکتا ہوں یا مجھے پیش کرنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی تحریک جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت جلال الملک بیٹھ جائیے، جہاں جو صاحب اٹھے ہیں بیٹھ جائیں، بھیگنا گرمی کے اتنے دنوں کے بعد بڑی اچھی بات ہے۔ خدا کرے کہ ہم اتنا بھیگے کہ گھر جاتے ہوئے ہمارے کپڑے تر ہو جائیں، بہت دنوں کا پانی نہیں پڑا ہے۔ بازو والے اٹھنے والے کو راستہ لگے، میں جو تحریک اس پر پیش کر رہا ہوں وہ بارگاہ جلال الملک میں اظہار حقیقت کی تحریک ہے۔ میں آپ سے متوقع ہوں کہ آپ کا کچھ زیادہ ہو کر اس کو سنیں اور منظور کریں۔